ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی زاویہ نگاہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے انشاءاللہ بخیر و عافیت ہوں گے. زاویہ نگاہ میں پیش خدمت ہے رواں ہفتے کے بعض اہم واقعات کا جائزہ. تو آئیے پہلے موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں.
بیت المقدس شہر پر مکمل غاصبانہ قبضہ برقرار رکھنے پر اسرائیلی پارلیمنٹ کی تاکید. جنگ عراق و افغانستان کے خفیہ اخراجات. پاکستان میں نگراں حکومت کی تقرری. امریکہ کی جانب سے عراق کے دہشت گرد گروہوں کی پشت پناہی. محمد البرادعی کے خلاف اسرائیلی نائب وزیر اعظم کے بیان کی مذمت.
جی ناظرین، جیسا کہ بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا، اسرائیل کی پارلیمنٹ نے ایک بل کی منظوری دی ہے جس کے مطابق پورے بیت المقدس پر غاصب صہیونی حکومت کا کنٹرول ہو سکتا ہے، اور یہ غاصب صہیونی حکومت پورے بیت المقدس کو اپنا دارالحکومت بنا سکتی ہے. مگر یہ وہ موضوع ہے جس پر عالمی برادری نے شدید رد عمل کا اظہار بھی کیا ہے. ملاحظہ کیجیے سلسلے میں ہمارا یہ تبصرہ.
پورے بیت المقدس پر اپنا کنٹرول کر لینے کے منصوبے کے تحت صہیونی حکومت کی پارلیمنٹ نے ایک ایسے بل کو منظوری دی ہے کہ جس کے تحت بیت المقدس کے کچھ حصوں کو فلسطینیوں کے ساتھ ممکنہ سمجھوتے کے مطابق چھوڑ دینا بہت مشکل ہوگا. صہیونی حکومت کی پارلیمنٹ نے جس بل کو منظوری دی ہے اس کے مطابق بیت المقدس کے صہیونی حکومت کے دارالحکومت ہونے پر مبنی قانون میں کسی بھی طرح کے رد و بدل کے لیے پارلیمنٹ کے دو تہائی نمائندوں کی رضامندی ضروری ہوگی. صہیونی حکومت کی پارلیمنٹ نے اس بل کو منظوری ایک ایسے وقت دی ہے جب امریکہ میں مشرق وسطی سے متعلق امن کانفرنس کے انعقاد میں بہت کم وقت رہ گیا ہے. اس کانفرنس کے انعقاد سے پہلے جو واقعات رونما ہو رہے ہیں اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اس کانفرنس کے انعقاد کا مقصد فلسطینیوں کے حقوق کو پائمال کرنا اور علاقے میں امریکہ اور صہیونی حکومت کی بالادستی قائم کرنا ہے. بیت المقدس کا مغربی حصہ 1948 میں اور اس کا مشرقی حصہ 1967 میں صہیونی حکومت کے قبضے میں چلا گیا، جبکہ صہیونی حکومت کی پارلیمنٹ نے 1980 میں بیت المقدس کو مقبوضہ فلسطین میں ضم کرنے اور اسے صہیونی حکومت کا دارالحکومت قرار دینے کے لیے قانون پاس کیا تھا. صہیونی حکومت بیت المقدس کو اپنا دارالحکومت بنانے کے لیے کافی عرصے سے سازشوں میں مصروف ہے، اور اس کے لیے وہ اس علاقے کی آبادی کو صہیونی آبادی میں بدلنے اور وہاں سے مسلمانوں کو جبری طور پر نکالنے کے اقدامات میں سرگرم ہے، اور اس علاقے کے اسلامی تشخص کو ختم کرنے کے منصوبے پر کام کر رہی ہے. یہ وہ موضوع ہے جس پر دنیا بھر کے مسلمانوں نے اپنی شدید برہمی کا اظہار کیا ہے، مگر صہیونی حکومت کے اس طرح کے غیر قانونی اقدامات کے لیے امریکہ کی حمایت نے اسے گستاخ بنا دیا ہے. بیت المقدس میں اپنی تسلط پسندانہ پالیسیوں کو جاری رکھنے کے لیے صہیونی حکومت کا اصرار ایک ایسے وقت میں ہے جب اس حکومت اور فلسطین کی تنظیم پی ایل او کے درمیان ساز باز کے مذاکرات جاری ہیں. ان تمام باتوں سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ صہیونی حکومت کے ساتھ ساز باز کے مذاکرات سے فلسطینیوں کو آج تک کوئی فائدہ نہیں پہنچا ہے، بلکہ یہ غاصب حکومت علاقے میں اپنی توسیع پسندانہ پالیسیوں کو جاری رکھنے کے لیے اور زیادہ گستاخ ہو گئی ہے، اور یہ وہ حقیقت ہے جس کا اعتراف پی ایل او کے بھی بہت سے رہنماؤں نے کیا ہے.
عراق اور افغانستان کی جنگ میں جو اخراجات ہو رہے ہیں اور جس بڑے پیمانے پر رقم خرچ ہو رہی ہے اس کو لے کر امریکہ میں سیاسی کشیدگی میں شدت آتی جا رہی ہے. امریکی انتظامیہ نے جو رقم اعلان کر رکھا تھا کہ عراق اور افغانستان کے جنگ میں اتنا خرچ ہوگا، اس سے دگنا اب تک خرچ ہو چکا ہے، اور اس رپورٹ کے بعد جو امریکی کانگریس نے شائع کی ہے، ریپبلکن اور ڈیموکریٹس کے درمیان سیاسی مہازرائی شدت اختیار کر گئی ہے. وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ امریکی کانگریس کی یہ رپورٹ غیر حقیقت پسندانہ ہے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سن 2008 تک 1600 ارب ڈالر عراق اور افغانستان کی جنگ پر خرچ ہو چکے ہوں گے. ملاحظہ کیجیے اس سلسلے میں ہمارا یہ تبصرہ.
جنگ عراق کے بارے میں ہونے والے بھاری اخراجات کے تعلق سے امریکی کانگریس کی رپورٹ کے منظر عام پر آنے سے اس ملک یعنی امریکہ میں سیاسی کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے. وائٹ ہاؤس نے اعلان کیا ہے کہ امریکی کانگریس کی یہ رپورٹ کے افغانستان اور عراق جنگ کے اخراجات 1600 ارب ڈالر ہیں غیر حقیقت پسندانہ اور سیاسی ہے. اس رقم میں سے 1300 ارب ڈالر عراق سے مختص ہے. اسی کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ اگر یہ جنگ جاری رہتی ہے تو سن 2017 تک اس کے اخراجات بڑھ کر 3500 ارب ڈالر ہو جائیں گے. یہ ایسی حالت میں ہے کہ دوسری جنگ عظیم میں 2 کروڑ لوگ مارے گئے تھے اور اس کا کل خرچ 400 ارب ڈالر تھا. امریکی کانگریس کی طرف سے اس رپورٹ کے منظر عام پر آ جانے کے بعد وائٹ ہاؤس کے حکام چراغ پا ہو گئے ہیں. امریکی حکومت کا کہنا ہے کہ سن 2008 تک جنگ کا خرچ 804 ارب ڈالر تک رہے گا, جبکہ امریکی کانگریس کے بیشتر نمائندوں کا کہنا ہے کہ جنگ کے اخراجات کا جائزہ لیتے وقت براہ راست جنگی کارروائیوں اور دیگر فوجی آپریشنوں کے سلسلے میں بجٹ مختص کیے جانے کے ساتھ ساتھ جنگ کے خفیہ اقدامات کے بارے میں بھی بجٹ کو مد نظر رکھا جائے اور اس کو بھی حساب میں شامل کیا جائے. امریکی کانگریس کی رپورٹ میں جنگ کے پنہا اخراجات میں کئی چیزوں کو مد نظر رکھا گیا ہے, جن میں جنگی اخراجات کی فراہمی کے لیے قرضوں پر سود, سرمایہ کاری میں کمی کے اثرات, جنگی زخمیوں کے علاج و معالجے کے لیے ہونے والے اخراجات اور بالآخر مشرق وسطی کے بحران کے نتیجے میں تیل کی قیمتوں میں ہونے والا بھاری اضافہ بھی شامل ہے. اس کے مطابق امریکی عوام اب تک افغانستان اور عراق جنگ کے لیے اس سے 2 گنا رقم ادا کر چکے ہیں جتنی امریکی کانگریس نے منظور کی تھی. یعنی دوسرے لفظوں میں گزشتہ 4 برسوں میں 4 آدمیوں پر مشتمل ہر امریکی گھرانے کو $20,000 کا نقصان ہوا ہے, اور اس بات کے پیش نظر کہ ابھی اس جنگ کے خاتمے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی ہے, یہ اخراجات مستقبل قریب میں اور بھی زیادہ بڑھ سکتے ہیں. بہرحال جو بات مسلم ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان اور عراق کی جنگ امریکی تاریخ کی سب سے مہنگی اور بھاری قیمت ادا کرنے والی جنگ ثابت ہوگی, اور یہ جنگ ایک ایسی صورت حال میں جاری ہے کہ جب اس جنگ کے شروع کرنے کے بہانے کو بھی ابھی تک صحیح ثابت نہیں کیا جا سکا ہے. اس جنگ کو مسلط کرنے کا بہانہ بنایا گیا تھا کہ عراق میں عام تباہی پھیلانے والے ہتھیار موجود ہیں, مگر ابھی تک ان کا کوئی سراغ نہیں مل سکا. یا ایک بہانہ یہ بنایا گیا تھا کہ 11 ستمبر کے واقعات میں صدام کا ہاتھ تھا, جبکہ اس بات کی بھی تردید ہو چکی ہے, اور ساتھ ہی اس جنگ سے دہشت گردی کو ختم کرنے یا حتیٰ کم کرنے میں بھی کوئی مدد نہیں مل سکی ہے, جبکہ نتیجہ اس کے برعکس برآمد ہوا ہے.
افغانستان اور عراق میں امریکہ کی لاحاصل جنگ, سیاسی تبصرہ آپ نے ملاحظہ فرمایا. اور اب رخ کرتے ہیں پاکستان کا. پاکستان میں آج نگراں حکومت نے اپنا کام شروع کر دیا ہے. نگراں وزیر اعظم میاں محمد سمرو اور ان کی 24 رکنی کابینہ نے حلف اٹھا لیا ہے. اس درمیان پاکستان میں ایمرجنسی بھی نافذ ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی نے موجودہ نگراں حکومت کو مسترد کر دیا اور کہا ہے کہ اس کے رہتے ہوئے آزادانہ انتخابات ممکن نہیں. موجودہ صورتحال پر تبصرہ کر رہے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں پاکستان کے ممتاز تبصرہ نگار صفدر رضا.
جانتے ہیں آپ کے پاکستان میں 3 نومبر کو ایمرجنسی کا نفاذ ہوا, اور اس میں جو ہے ایمرجنسی کا سب سے بڑا نشانہ ججز بنے, اور یہ ایمرجنسی جو ہے وہ پاکستان کے آئین میں دی گئی ایمرجنسی کی جو آرٹیکل 184 اور 141 ہے, اس کے مطابق قومی اسمبلی سے مینڈیٹ لے کر نہیں کی گئی, بلکہ یہ چیف مارشل لا چیف آف آرمی سٹاف نے اس ایمرجنسی کو نافذ کیا, اور بدقسمتی سے پاکستان کی قومی اسمبلی نے اپنی آئینی روایات کے برخلاف اس کی تائید کر دی. اور پھر اس جو ہے ایمرجنسی کا سب سے زیادہ نشانہ ججز بنے جنہوں نے پروونشل کانسٹیٹیوشن آرڈر کے تحت, یعنی عبوری آئین کے تحت حلف اٹھانے سے انکار کر دیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو ہے وہ محمد میاں سمرو جو سینٹ کے چیئرمین ہیں اور بہت پرانے پارلیمنٹیرین اور پولیٹیشین ہیں, ان کو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنایا گیا ہے, اور اس کے علاوہ محترمہ بے نظیر بھٹو اور دیگر خواتین جو ڈیٹینیز تھیں ان کو بھی رہا کیا گیا ہے, اور صدر پاکستان نے انڈیا ظاہر کیا ہے کہ وہ کچھ عرصے بعد جو ہے چیف آف آرمی اسٹاف کا عہدہ چھوڑ دیں گے. اور انہوں نے کل ایک آرڈر جاری کی, چیف آف آرمی اسٹاف نے جو کہ خود جنرل مشرف ہیں, صدر پاکستان جو خود مشرف ہیں کو اختیار دیا ہے کہ وہ چاہیں تو ایمرجنسی ہٹا یا اس میں ترمیم کر سکتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارے جو ہے وہ دکھاوے اقدامات ہیں, متعین نظیر کا چھوڑنا, خواتین قیدیوں کا چھوڑنا, عبوری حکومت کا بننا, یہ کچھ بھی نہیں ہے اور صرف ایک ادارے اور کسی کی یہ مفاد میں نہیں ہے. اور ایک شخص جس کا نام پرویز مشرف ہے, اس کو مضبوط کرنے کے اقدامات ہیں. اور پاکستان میں جمہوریت نہ صرف یہ کہ اس پر بہت بڑی ضرب لگی ہے بلکہ جمہوریت کو نقصان پہنچا ہے, اور مستقبل میں بھی پاکستان کی عوام جو کہ ٹرینڈ نظر آ رہے ہیں اور روزانہ کے مظاہرے ہیں اور سول سوسائٹی ہے اور پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور وکلاء ہیں اور سیاسی کارکنان ہیں, وہ اس حکومت جدوجہد میں مصروف ہیں. اور مجھے تو ایسے نظر آتا ہے کہ انتخابات بھی وہ خطرے میں نظر آتے ہیں اور پاکستان کی سالمیت کو بھی شدید خطرہ لاحق ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جمہوریت بہت تباہ ہو گئی ہے, اور جب تک پاکستان کے عوام آپ جو ہے وہ جدوجہد کر رہے ہیں, اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ جدوجہد جنرل مشرف کی رخ بن جائے رہے گی.
یہ تھے پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار صفدر رضا. امریکہ نے عراق کو دہشت گردوں کے پھلنے اور پھولنے کے مرکز میں تبدیل کر دیا ہے, اور امریکہ عراق میں دہشت گرد گروہوں کو یا تو کھلی چھوٹ دے رہا ہے اور حتیٰ اس کی بھرپور حمایت بھی کر رہا ہے. امریکہ کا یہ اقدام ہے جس پر عراق کی حکومت اور عوام نے شدید احتجاج بھی کیا ہے اور اپنے ملک سے دہشت گرد گروہوں کے نکلنے کا مطالبہ بھی کیا ہے. ملاحظہ کیجیے یہ تبصرہ.
اور ان کے پروان چڑھنے کے مرکز میں تبدیل کر دیا ہے, اور وہ دہشت گرد گروہوں کی براہ راست حمایت کر کے عراقی حکومت کی حاکمیت اور اقتدار اعلیٰ کی راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے. عراق کے سپریم اسلامی کونسل کے سربراہ سید عبدالعزیز حکیم نے ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی ایررا سے اپنی گفتگو میں کہا کہ عراق کی حکومت نے سن 2004 میں عراق میں موجود اسلامی انقلاب کے دشمن منافقین کے دہشت گرد گروہ مجاہدین خلق کو ملک سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا تھا, مگر امریکہ نے عراقی حکومت کے اس فیصلے کو عملی جامہ نہیں پہننے دیا. امریکی حکومت عراق پر قبضے کے وقت سے ہی ایران کے اسلامی انقلاب کے دشمن منافقین کے گروہ کی حمایت کر رہی ہے, اور اس نے ایران کے اسلامی نظام کو گرانے کے لیے $75 ملین کا جو بجٹ مختص کر رکھا ہے اس کا ایک بڑا حصہ اس دہشت گرد گروہ کو ملتا ہے, تاکہ یہ گروہ ایران کے اسلامی نظام کے خلاف اپنی دہشت گردانہ کارروائیاں انجام دے سکے اور ایران میں تخریبی کارروائیاں کرے. یہ ایسی حالت میں ہے کہ عراق کی حکومت اور عوام اس دہشت گرد گروہ کو اس کے ان مجرمانہ اقدامات اور دہشت گردانہ کارروائیوں کی وجہ سے جو اس نے عراقی عوام کے خلاف صدام کے دور حکومت میں انجام دیے ہیں, ہمیشہ اپنے ملک سے نکال دیے جانے کا مطالبہ کرتے رہے ہیں. منافقین کا دہشت گرد گروہ 1980 کے وسط سے عراق کے سابق ڈکٹیٹر صدام کے اعلی کار کے طور پر کام کر رہا ہے, اور اس نے باضابطہ طور پر اس کی باسی فوج میں شمولیت اختیار کی, اور اس نے عراقی عوام کو کچلنے اور اسی طرح شمالی عراق کے کردوں کے قتل عام میں اہم رول ادا کیا. امریکہ عراق میں منافقین کے دہشت گرد گروہ کی حمایت کرنے کے ساتھ ساتھ پی کے کے دہشت گرد گروہ پیشواک اور اسی طرح القاعدہ کے دہشت گرد عناصر کی حمایت کر رہا ہے. اس طرح واشنگٹن نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے اپنے جھوٹے اور عوام کو دھوکہ دینے والے نعروں کے ذریعے عراق کو دہشت گرد گروہوں کے پھلنے پھولنے اور پروان چڑھنے کے مرکز میں تبدیل کر دیا ہے. امریکی حکومت منافقین کے دہشت گرد گروہ اور اسی طرح ایک اور دہشت گرد گروہ پیشواک کو ایران کے سرحدی علاقوں میں بدامنی پھیلانے کے لیے استعمال کرتا ہے, اور پی کے 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 عناصر کو ترکی کے اندر بدامنی پھیلانے کے لیے استعمال کر رہا ہے. اور اسی سلسلے میں برطانیہ بھی اپنے اعلی کاروں کو ایران کی جنوبی سرحدوں پر بدامنی پھیلانے کے لیے استعمال کرتا ہے, اور یہ سب کچھ ایسے وقت ہو رہا ہے جب امریکہ ایران پر عراق کے داخلی معاملات میں مداخلت کا الزام لگاتا ہے, تاکہ وہ علاقے میں بدامنی پھیلانے کے تعلق سے اپنے تخریبی اقدامات سے دنیا کی توجہ ہٹا سکے. امریکی حکومت کے اقدامات نہ صرف عراق میں بدامنی اور پرتشدد واقعات کو ہوا دے رہے ہیں, بلکہ اس کے اس طرح کے اقدامات سے عراق کے ہمسایہ ملکوں میں بھی امن و امان کا مسئلہ پیش آ رہا ہے. عراق کے بنیادی آئین کے مطابق جو اس ملک کی پارلیمنٹ نے پاس کیا ہے, عراق میں موجود دہشت گرد گروہوں کو کسی دوسرے ملک کے تخریبی کارروائیوں کے لیے
عراق کی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، مگر امریکہ نے ان دہشت گرد گروہوں کو کھلی چھوٹ اور انہیں عراق میں پناہ دے کر عراقی حکومت کی حاکمیت اور اقتدار اعلیٰ اور اس کے فرائض کی انجام دہی کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کی ہیں، اور مسلسل وہ ایسا کر رہا ہے۔ اس طرح اس کی کوشش ہے کہ عراق میں دہشت گردی کو بہانہ بنا کر اس ملک میں اپنی غاصبانہ موجودگی کا جواز پیش کرے۔
عراق کو دہشت گردوں کے مرکز میں تبدیل کرنے کی امریکہ کی کوشش، سیاسی تبصرہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ ناظرین، اس ہفتے کی ایک بڑی خبر یہ ہے کہ حق سر چڑھ کے بولتا ہے اور جیت اور فتح بہرحال حق کی ہوتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ گزشتہ روز آئی اے اے کے ڈائریکٹر جنرل محمد البرادی نے آئی اے اے کے بورڈ آف گورنرس میں اپنی رپورٹ پیش کی، جس میں انہوں نے واشگاف لفظوں میں اور کھل کر یہ کہا کہ ایران کا ایٹمی پروگرام فوجی مقاصد کے لیے نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے ہر موقع پر آئی اے اے کے ساتھ بھرپور تعاون کیا ہے، اور ابہامات کے سلسلے میں جو بھی سوالات کیے گئے ہیں اس نے دقیق، بروقت اور صحیح اطلاعات آئی اے اے کو پیش کی ہیں۔ چنانچہ اب ایران کے ایٹمی معاملات کو سلامتی کونسل سے واپس لانا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ البرادی کی اس رپورٹ اور ان کے اس بیان سے اس میں کوئی تعجب نہیں کہ امریکہ کو پریشانی ہوگی، اور ہوئی بھی۔ اور یہ وہ مسئلہ ہے کہ امریکہ اور اس کے بعض اتحادیوں نے اپنے رد عمل کا بھی اظہار کیا۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے سیاسی امور کے ماہر جناب گلشن عباس نقوی صاحب کو۔ السلام علیکم۔
وعلیکم
السلام۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا تبصرہ چاہوں گا اس رپورٹ پر۔
جی بالکل، جیسا کہ آپ نے خود بہت مناسب الفاظ میں ایک تبصرہ ہی پیش کر دیا، تو میں بھی اس کے بارے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ حقیقی فتح ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کافی عرصے سے امریکہ اور اس کے اتحادی جو تھے وہ ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کے خلاف پراپیگنڈا کرتے چلے آ رہے تھے، اور ان کی کوشش یہ تھی کہ یہ مسئلہ سلامتی کونسل میں رہے اور آئی اے اے کے دائرے سے یہ مسئلہ نکل جائے۔ اور امریکہ نے تو کئی مرتبہ یہ دعوے بھی کیے کہ ایران کے ایٹمی پروگرام کے خلاف جو ہے وہ دنیا بھر میں اجماع اور اتفاق قائم ہو چکا ہے، اور اب دنیا کے ممالک بڑی طاقتیں جو ہیں وہ اس مسئلے کو حل کرنا چاہتی ہیں سلامتی کونسل کے ذریعے سے، ایران پر پابندیاں لگانے کے ذریعے سے۔ اور یعنی امریکہ کہنا یہ چاہتا تھا کہ کوئی بھی بڑی طاقت جو ہے وہ ایران کے ایٹمی پروگرام کے حق میں نہیں ہے کہ ایران جو ہے وہ اپنا پرامن ایٹمی پروگرام جاری رکھے، بلکہ اس کو بند کیا جانا چاہیے۔ لیکن ایران نے شروع دن سے ہی، جب سے امریکہ نے اور اس کے اتحادیوں نے ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کے خلاف پراپیگنڈا شروع کیا، شروع دن سے ہی ایران نے کہا کہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ پرامن ہے، ہمارا پروگرام ایٹمی پروگرام جو ہے قانونی ہے اور آئی اے اے کے دائرے میں ہے، اس کے قوانین کے مطابق ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے زیادہ جو ذرائع ابلاغ ہیں اور پراپیگنڈے کے جو ذرائع ہیں وہ امریکہ اور صہیونیوں کے پاس ہیں، کسی نہ کسی طرح سے صہیونی جو ہیں وہ ان ذرائع ابلاغ پر قابض ہیں۔ تو اس کی وجہ سے دنیا کے بعض سادہ لو افراد بھی یہ سمجھتے تھے کہ جب اتنا زیادہ پراپیگنڈا ہو رہا ہے تو بہرحال وہ شک کا انہیں بھی حق حاصل تھا، اور شک میں تھے، بہرحال شک و تردد میں۔ لیکن وہ جو امریکہ نے بہت زیادہ پراپیگنڈا کیا اور کہا کہ اجماع ہو چکا ہے دنیا کا ایران کے ایٹمی پروگرام کے خلاف، تو البرادی کی کل کی رپورٹ کے ساتھ اب دنیا پر یہ ثابت ہو گیا ہے کہ امریکہ اور صہیونی لابی نے اور صہیونی ذرائع ابلاغ نے اور امریکی حکام نے جتنا بھی پراپیگنڈا کیا تھا ایران کے ایٹمی پروگرام کے خلاف وہ سب غلط تھا، سب جھوٹ تھا، اور اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ ایران کی ایک بار پھر فتح اور کامیابی جو ہے وہ کھل کر سامنے آئی۔
جی نقی صاحب، آپ یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے بھی جو رپورٹیں بعض آئی ہیں اس میں جہاں بھی مثبت طریقے سے البرادعی صاحب نے ایران کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں اپنی نظر دی، اپنی کیا، بہرحال انسپیکٹروں کی، معائنہ کاروں کی، گزشتہ تین چار برسوں سے آئے دن ان کے معائنہ کار یہاں آتے رہے، تو اس کے تناظر میں انہوں نے جو رپورٹ پیش کی اور جہاں سے بھی مثبت رپورٹ رہی یا بات رہی اس پر امریکہ اور خاص طور پر صہیونی حکومت نے شدید برہمی کا اظہار کیا، اور حتیٰ البرادعی پر تو ایران کی جانبداری کا الزام تک اسرائیل اور امریکہ نے لگا دیا۔ تو اب جب اتنے واشگاف لفظوں میں یہ کہا جا چکا ہے گزشتہ روز البرادعی کی رپورٹ میں کہ ایران کا ایٹمی پروگرام فوجی مقاصد کے لیے نہیں ہے، تو کیا توقع رکھتے ہیں صہیونی حکومت اور امریکہ کی طرف سے اور اس کے بعد دیگر اتحادیوں کی طرف سے کہ ان کا کیا رد عمل ہو سکتا ہے؟
نہیں جی, وہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ جانتے ہیں کہ شیطان کی فطرت جو ہے وہ شرارت پھیلانا ہی ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ اس رپورٹ کے بعد بھی امریکہ اور صہیونی حکومت جو ہے وہ ایران کے ایٹمی پروگرام کے خلاف اور پرامن ایٹمی پروگرام کے خلاف اپنے پراپیگنڈا جو ہے وہ بند کریں گے, ختم کریں گے. بلکہ پہلے بھی جو البرادری کی نسبتاً میں کہوں گا کہ صحیح رپورٹیں اور درست رپورٹیں جو سامنے آتی رہی ہیں جی, تو اس کے بعد بھی امریکی حکام اور صہیونی ذرائع ابلاغ اور صہیونی حکام جو ہیں وہ رکے نہیں ہیں ایران کے ایٹمی پروگرام کے خلاف پراپیگنڈے سے, تو اس کے بعد بھی ایسا ہی ہوگا. یعنی اس کے بعد بھی آپ دیکھیں گے کہ امریکہ اور صہیونی ذرائع ابلاغ جو ہیں وہ ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کے خلاف اپنی پراپیگنڈا جو ہے وہ جاری رکھیں گے, کیونکہ یہ ان کی فطرت میں شامل ہے, اور اگر اس کو وہ تسلیم کر لیتے ہیں تو ان کے مفادات کے خلاف ہے. ان کے مفادات یہی ہیں کہ وہ ایران کے خلاف جیسے بھی ہو, جھوٹا ہی صحیح, بے بنیاد ہی صحیح, اپنا پراپیگنڈا جو ہے وہ جاری رکھیں, کیونکہ اس کا ایک میں سمجھتا ہوں کہ مقصد جو ہے اور ایک فائدہ جو وہ اٹھانا چاہتے ہیں, خاص طور پہ صہیونی حکومت ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کے خلاف پراپیگنڈا کر کے ایک بہت بڑا مقصد حاصل کرنا چاہتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس کے پاس 200 سے زائد ایٹمی وار ہیڈز موجود ہیں, اور صہیونی حکومت نے آج تک آئی اے اے کے انسپیکٹروں کو اپنی ایٹمی تنصیبات کے معائنے کی اجازت تک
این پی ٹی پر بھی دستخط نہیں کیے,
اور وہ ایک خطے کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے اس کا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے, اور اس سے جو تابکاری مواد نکلتے ہیں وہ خاص طور پر اس خطے کے لیے نقصان دہ ہیں, خطے والوں کے لیے خطرہ ہیں. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صہیونی حکومت اپنے ناجائز اور غیر قانونی ایٹمی پروگرام پر پردہ ڈالنے کے لیے ایران کے پورم ایٹمی پروگرام کے خلاف اپنا پراپیگنڈا جاری رکھے گی. جی, رکیں گی.
اس دوران ایک بات سامنے آئی ہے اور بہت ہی معقول اور مناسب بات ہے صدر مملکت جناب احمدی نژاد صاحب کی, کہ انہوں نے کہا ہے آج ہی اپنے بیان میں کہ یہ رپورٹ آنے کے بعد معمولی سے معمولی اقدام جو ہونا چاہیے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا, یہ کہ گزشتہ 3-4 برسوں سے جو اہانت کی گئی ہے ایرانی عوام کی اور جس طرح سے جھوٹے الزامات لگا گئے ہیں اس کے لیے وہ معافی مانگیں. کیا کہتے ہیں؟ بہت کم وقت بچا, ایک منٹ کا.
جی, یہ کہا تو جا سکتا ہے کہ اور حق بھی یہ بنتا ہے کہ جب کوئی بھی انسان غلطی کرتا ہے, اگر وہ انسان ہے اور اس کا ضمیر اگر بیدار ہے, تو حق اور اصول کی بات تو یہی ہے کہ اس کو اپنی غلطیوں پر معافی مانگنی چاہیے, اپنی کوتاہیوں پر اسے شرمندہ ہونا چاہیے. لیکن جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ امریکہ اور صہیونی حکومت, ان کی فطرت اب انسانیت کے اس دائرے سے باہر نکل چکی ہے, اور یہ کبھی بھی جو ہیں وہ حق بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں, اور اس کی مثالیں جو ہیں ایران کے بارے میں نہیں ہیں بلکہ فلسطین اور عراق کے حوالے سے بھی اس کی مثالیں بیان کی جا سکتی.
بہت بہت شکریہ آپ کا نفیس صاحب. ناظرین, آپ نے ہمارے معزز مہمان کی گفتگو اور ان کے آرا سے استفادہ ضرور کیا ہوگا. تو آپ نے سنا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کا پرامن ایٹمی پروگرام ایک بار پھر پرامن ثابت ہوا. یہ وہ موضوع اور یہ وہ بات ہے جو اسلامی جمہوریہ ایران گزشتہ 3-4 برسوں سے کہتا اور کرتا چلا رہا تھا. بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ اب دشمن کون سا نیا ہتھکنڈا اپناتے ہیں, لیکن جو بھی ہو فتح حق ہی ہوگی اور ان کے دیگر ہتھکنڈے بھی ایک بار پھر ناکام اور شکست کھائیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
بہت شکریہ.